هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں بات آپ کے سامنے، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کے تعلق سے آئی بات، اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ صحابی کسے کہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث موقوف کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں کسی قول کی نسبت یا کسی کام کسی فعل کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو، تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی، اور پچھلا درس آپ کے سامنے یہی رہا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کے بارے میں یہ درس ہو جانے کے بعد، جو پچھلے ہفتے کافی تفصیل سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی گئی تھی، حالانکہ وہ ساری باتیں اس لیے حدیث میں نہیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن کچھ عقائد کے مسائل بھی اس کے ساتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے کافی تفصیل سے اس کو پیش کر دیا گیا. اب اس کے بعد معاملہ ہوتا ہے تابعی کا، تابعی کا، صحابی کے بعد تابعی. تابعی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہو، جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، دین پر ایمان رکھتے ہوئے اور دین کے عقائد کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اگر کسی شخص کی ملاقات ہوتی ہے کسی صحابی سے، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے، تو اسے تابعی کہا جاتا ہے. صحابی اور تابعی کا یہ معاملہ ہے. اب اس کے بعد جس کی ملاقات تابعی سے ہوتی ہے انہیں کو اتباع تابعین کہا جاتا ہے، تابع التابعی کہتے ہیں یا اتباع تابعین کہا جاتا ہے. بس اتنی ہی تین پیش کیے جاتے ہیں، اور تین پیش کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین صدی میری صدی ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں اس میں یہ سب سے بہتر ہیں، اور آپ کے ساتھ رہنے والے یہ صحابہ تھے، تو یہ پہلے جو کرنا ہے یہ صحابہ کے لیے ہے. اس کے بعد کہا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے آئیں، ان کے بعد آئیں، یہ تابعین ہیں. پھر ان سے ملے ہوئے جو اس کے بعد والے لوگ ہوں گے تو ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. بس یہیں تک جوڑتے ہیں، اس کے بعد تو اگر ہمارے زمانے تک جوڑتے جاتے تو بہت زیادہ ہو جاتا تھا اب تک، اسی لیے وہیں پر سلسلہ ختم کر دیا گیا. تو صحابہ سب کی سب عادل ہیں، کسی صحابی کے بارے میں کلام نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ صحابی ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہے. کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کسی نے توثیق کی ہے کسی نے نہیں کی ہے، ان کو کسی نے عادل قرار دیا ہے یا عادل قرار نہیں دیا ہے. صحابہ میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ سوال نہیں ہوتا ہے. ان کا صحابی ہونا یہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ ایک عادل اور قابل بھروسہ راوی ہے. جب وہ روایت کریں گے تو ان کی روایت قبول کر لی جائے گی. یہ شروع سے بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کسی بھی راوی کا جب تک بھروسہ نہ ہو، جب تک اس پر اعتماد نہ ہو، جسے ہم ثقہ کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں، جس کو عادل اور ضابط کہا جاتا ہے، یعنی دین کے لحاظ سے بھی آدمی پورے طریقے سے پرفیکٹ ہے اور کوئی گناہ وغیرہ کا کام جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اس سے بچتا ہے آدمی, فاسق نہیں ہے. اور یاد کرنے کے لحاظ سے بھی, ضبط کرنے کے لحاظ سے بھی, چاہے کتاب میں لکھ کر کے یاد کرنا ہو چاہے زبانی یاد کرنا ہو, اس کے لحاظ سے بھی بڑا پرفیکٹ ہو تو اس کی روایت قبول کی جاتی ہے. تو یہ معاملہ کہ یہ شخص عادل ہے یا نہیں ہے, یہ بحث صحابہ کے بارے میں نہیں کی جاتی ہے, بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہے. اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحابی ہیں اور ثقہ ہیں, قابل اعتماد ہیں, قابل بھروسہ ہیں, ان کے اوپر بھروسہ کر کے ان کی روایت لی جا سکتی ہے, ایسے کسی لفظ کی ضرورت کسی صحابی کے تعلق سے نہیں ہے. البتہ صحابہ کے بعد جو آتے ہیں جیسے تابعین ہیں, اتباع تابعین ہیں, اس کے بعد کے لوگ جو ہیں تو تابعین میں زیادہ اچھے ہیں, زیادہ اچھے ہیں, عادل ہیں, عدول ہیں کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں, یعنی ان کے آپ دین کے لحاظ سے ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں آپ اور ان کی روایت قبول کر سکتے ہیں, زیادہ ہیں لیکن, زیادہ ہیں لیکن سب نہیں ہیں, زیادہ ہیں لیکن سب نہیں ہیں. صحابہ میں یہ تھا کہ سب ہیں, اس لیے وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ کوئی شبہ کرے کہ پتہ نہیں یہ قابل اعتبار ہیں نہیں ہیں, ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, صحابہ کے بارے میں یہ سوچنے کا معاملہ ہی نہیں تھا. تابعین میں آئیں گے تو زیادہ اچھے ہیں اس میں, لیکن چونکہ سب نہیں ہیں اس لیے یہ اس میں وضاحت کرنی پڑتی ہے, یہ باقاعدہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ قابل اعتبار ہیں یا قابل اعتبار نہیں, ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا بھروسہ نہیں کر سکتے, ان کو ثقہ مان سکتے ہیں یا ثقہ نہیں مان سکتے, یہ کس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے؟ تابعین کے بارے میں. حالانکہ اس میں بھی زیادہ تر لوگ اچھے ہی ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے جن کی روایتوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسے بھی تھے جو صحیح نہیں تھے, اس لیے سب نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے, ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا بھروسہ نہیں کر سکتے, وہاں کلیئر ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو اتباع تابعین ہیں, یعنی جن کی ملاقات کسی صحابی سے بھی نہیں ہے بلکہ کسی تابعی سے ہے, اتباع تابعین, اتباع تابعین میں بھی زیادہ لوگ اچھے ہیں لیکن پھر بھی تابعین کے مقابلے میں یہ تعداد کم ہے. لیکن چونکہ سب اچھے نہیں ہیں اس لیے یہاں بھی یہ وضاحت ضروری ہے, یہ کہنا ضروری ہے, یہ بیان ضروری ہے کہ یہ ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہیں, ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا بھروسہ نہیں کر سکتے, یہ بیان کرنا ضروری ہے, اس کے بعد میں بیان کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ترتیب اس کی یہی ہے. اتباع تابعین کے بعد جب آپ آئیں گے تو وہاں بھی یہ بات رہتی ہے, جتنا آگے بڑھتے جائیں گے وہاں یہ مسئلہ رہے گا, لیکن جب تین صدی گزر گئی, 300 سال گزر گئے, یہ صدی سے مراد میرے یہاں پر صحابہ تابعین اتباع تابعین نہیں بلکہ 300 سال گزر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, 300 سال جب گزر گئے تو 300 سال کے بعد جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر قابل بھروسہ نہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے والوں میں اور بعد کے لوگوں میں جو کنڈیشن ہم لگاتے ہیں, وہ بعد کے لوگوں میں جو پہلے والی کنڈیشن لگا دیں گے تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اس طرح بھروسہ کر سکے. ہم جس طرح تابعین کے بارے میں کہتے ہیں, راویوں کے, حدیث کے راویوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے یہ راوی ثقہ نہیں ہے, اس پر بھروسہ کر سکتے یہ بھروسہ نہیں کریں گے, جو کنڈیشنز اس کے لیے لگاتے ہیں, اگر آج وہی کنڈیشنز لگا دی جائیں تو کوئی بھی آدمی آپ کو اس مقام کا نہیں ملے گا. البتہ یہ کنڈیشنز بعد میں کم کر دیے گئے, ہلکے کر دیے گئے, پہلے والے کنڈیشنز نہیں رکھے گئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حدیث کی کتابیں جیسے بعد میں آ گئیں, جب وہ تین صدیاں گزر گئے, 300 سال گزر گئے, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں, اس کے علاوہ مسند احمد ہے, موطا مالک ہے, یہ ساری حدیث کی مشہور کتابیں آ چکی تھیں, حدیثیں یہ سب کی سب لکھی جا چکی تھی. تو بعد کے لوگوں کے بارے میں وہ مسئلہ نہیں رہ گیا تھا جو پہلے کے لوگوں کے بارے میں تھا, جتنی چھان بین کی ضرورت تھی, کیونکہ بعد میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی مل جاتی تھی. امام بخاری رحمتہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو اب امام بخاری کے بعد جو راوی آ رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پیش نہیں آتی ہے. تو کنڈیشن جو کنڈیشن تھے پہلے وہ بھی ہلکے کر دیے گئے تھے بعد میں, کیونکہ اگر وہی کنڈیشن چاہیں گے تو بعد میں اس کنڈیشن کے ملنے والے لوگ بہت کم ہو گئے تھے, بہت کم. اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آج یہ حال ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے آپ کے لیے کہ آدمی نے کہا. پھر بھی ہمارے اپنے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں یہ نیک ہیں, فلاں کے بارے میں جانتا ہوں بہت نیک ہیں, یہ ہم اپنے لحاظ سے آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ بولتے ہیں. لیکن ان کا اگر آپ مقابلہ کریں گے کسی راوی سے, جو محدثین کے حدیث کے روایت کرنے والے جو یہ راوی ہوتے ہیں, جو اچھے راوی مانے جاتے ہیں, جن کو ثقہ کہا جاتا ہے, جن کی روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے, اگر آپ ان سے مقابلہ کریں گے تو آج کے زمانے کے نیک لوگ بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہیں. وہ ان سے بہت اچھے تھے, بلکہ جن کی چھوڑ دیا روایت انہوں نے نہیں لیا ہے, اس میں سے بھی بہت سے لوگ آج کے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں کیا معلوم ہوگی آپ کو, بہتر معلوم ہوگا. تو یہ بات کی آپ کی صحابہ تابعین اتباع تابعین کے تعلق سے. میں چونکہ بات چلی تھی تو میں نے سوچا کہ بات آپ کے سامنے وہ مکمل کر دوں, اور اس طریقے سے یہ بات پوری ہوئی صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے تعلق سے. کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی حدیث کے تعلق سے پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ اصول حدیث کی بحث اب اس کے بعد ہم ختم کریں گے, اور پھر بھائیوں کے مشورے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ جب تک جیسے ہم نے اصول حدیث کی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہوں, آپ کے سامنے آئیں تو ایک چیزیں آپ کے سامنے یہ آ گئی ہیں, تو اسی وقت میں جو شروع کا تھوڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے اصول تفسیر, اس کے بعد جو ہے اصول تفسیر کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے, تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں, پھر انشاءاللہ اسی سے جڑی ہوئی کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے کچھ فقہ کے تعلق سے بھی آئیں گے. تو یہ اصول جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. تو اصول حدیث کی یہ باتیں تھیں جو اہم باتیں تھیں میں نے پیش کی ہیں. کچھ باتیں جو ابھی باقی رہ گئی ہیں وہ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی, اور جڑی ہوئی اس سے چیزیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصول تفسیر میں جائیں گے, اور یا علوم قرآن جسے کہا جاتا ہے, قرآن کے جو علوم ہیں اس کے ان اصول کو بھی جاننا کتنا ضروری ہے تفسیر کے تعلق سے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو میں آپ سے آج کے درس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اصول حدیث کی جو باتیں رہ گئی ہیں چند باتیں میں آپ کے سامنے اس میں سے اور پیش کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے روایت بالمعنی, حدیث کا روایت بالمعنی کرنا, بالمعنی حدیث کو روایت کرنا. ایک ہوتا ہے روایت باللفظ, لفظ سے روایت کرنا حدیث میں, یہ دو چیزیں بھی آتی ہیں, روایت باللفظ اور روایت بالمعنی. کیا مطلب ہے اس کا دیکھیے, آپ ایک مشہور حدیث پڑھتے ہیں, انما الاعمال بالنیت وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث ہے, حدیث آپ بار بار پڑھتے ہیں. میں نے یہ حدیث پیش کیا آپ کے سامنے, آپ میں سے جن کو یہ حدیث یاد تھی پہلے سے, میں نے جو پڑھا ہے کسی لفظ میں کوئی فرق آیا ہے؟ ہاں, یتزوجھا میں نے پڑھا, اب امرأتی یتزوجھا, بعض روایتوں میں کیا ہے, ین کی ہوا, ین یہ ہوا جی. اور کوئی فرق؟ اب سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یتزوجھا اور کیا ہے لفظ؟ ین کے ہوگا. دونوں کے معنی شادی کرنے کے, یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہجرت ہو کر رہا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے, یا آپ کہیں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, دونوں کے میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اردو میں بھی جب ہم کہتے ہیں کسی سے نکاح کرنے کے لیے, کسی سے شادی کرنے کے لیے, تو دونوں کے الفاظ ورڈس یہ الگ ہو جاتے ہیں, لیکن میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. ایسے ہی حدیثیں صحابہ کرام نے جو بیان کی ہیں, صحابہ کے بعد جو راویوں نے بیان کی ہیں, تو حدیثوں کے بیان کرنے میں یہ چیز رہی ہے کہ کبھی وہی لفظ بیان کرتے تھے جو لفظ سنا ہے, اسی لفظ کے ساتھ, کسی بھی لفظ میں کوئی فرق نہیں. اسی کو روایت بل لفظ کہا جاتا ہے. جو الفاظ آپ نے سنے ہیں وہی الفاظ آپ روایت کر دیں تو کہا جاتا ہے روایت بل لفظ. لفظ یہ ورڈ, جو ورڈ سنے تھے بالکل وہی انہی ورڈ کے ساتھ ہم نے اس حدیث کو دوبارہ پیش کر دیا تو یہ روایت بل لفظ ہے. اور کبھی اسی کو پیش کیا ہے لیکن وہی الفاظ نہیں, بعض الفاظ بدل گئے ہیں, لفظ بدل گیا ہے, ورڈ بدل گیا ہے, لیکن معنی وہی ہے. معنی نہیں بدلا ہے, جو کہنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہم نے پیش کی ہے, البتہ لفظ بدل گیا ہے, اس میں ورڈ بدل گئے ہیں. کبھی سینٹینس بدل سکتا ہے لیکن معنی وہی رہتا ہے, معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس کی میننگ وہی ہوگی, میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کو روایت بل معنی کہا جاتا ہے, روایت بل معنی کہا جاتا ہے. تو حدیث میں روایت بل لفظ کرنا یعنی جیسے سنا ہے بالکل ویسے ہی روایت کرنا, یہی مطلوب ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ اچھی بات ہے, اس کا خیال ہونا چاہیے. بلکہ بہت سارے محدثین جب تک روایت بل لفظ نہ ہو اسے قبول بھی نہیں کرتے تھے, اور بل معنی روایت کرنے کو جائز بھی نہیں سمجھتے تھے. بہت سے محدثین اس طرح سے ان کا سخت موقف تھا, یعنی سخت قسم کا وہ سٹینڈ رکھتے تھے اس میں. لیکن عام طریقے سے محدثین نے بل معنی روایت کرنے کو جائز قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. اور احادیث کی کتابوں میں جو آپ حدیثیں پڑھیں گے, پڑھتے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اس میں آپ کو یہ فرق ملے گا کہ بعض حدیثوں میں الفاظ بعض حدیثوں کے مقابلے میں الگ ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, الفاظ الگ ہوتے ہیں لیکن میننگ وہی رہتی ہے, معنی وہی رہتا ہے. تو یہ روایت بل معنی ہے, اس کو عام طریقے سے محدثین نے جائز قرار دیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن جب بھی آپ بیان کریں گے تو اسی لفظ کے ساتھ جو لفظ قرآن میں ہے, اگر تھوڑا سا آپ کو لفظ میں شبہ ہو جائے تو آپ بیان نہیں کر سکتے, قرآن جائز نہیں ہے اسے بیان کرنا, بدلنا چھوڑیے. شبہ بھی ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لفظ ہے یا یہ لفظ ہے تو پھر اسے بیان نہیں کرنا چاہیے, بیان کرنے سے اس کو منع کیا گیا, کیونکہ قرآن میں انہی الفاظ کو جو قرآن میں موجود ہیں اسی کے ساتھ اسے پیش کرنا ضروری ہے. لیکن یہ حدیث میں ضروری نہیں ہے, حدیث میں اگر آپ اسی میننگ کا دوسرا لفظ استعمال کریں حدیث پیش کرنے میں, جس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, میننگ نہیں بدلتا ہے اس کے, اس کی میننگ نہیں بدلتی ہے, تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے. راویوں نے ایسا کیا ہے, روایت بل معنی کیا ہے, جس کی وجہ سے حدیث کی کتابوں میں آپ کو ایک ہی حدیث کی روایت کے الفاظ الگ الگ ملیں گے. بعض میں روایتوں میں یہ لفظ ہے, بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ لفظ, صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے لیکن صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے, لیکن دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، میننگ دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. محدثین نے اس کو جائز قرار دیا. بعض سخت قسم کے جو بہت ہی احتیاط برتنے والے محدثین تھے، انہوں نے اسے منع کیا ہے. میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت مشہور محدث بھی ہیں اور خاص طریقے سے اصول حدیث میں جن کی کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب حدیث کو دوسری زبان میں پیش کرنا جائز ہے، حدیث کو دوسری زبان میں پیش کرنا جائز ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس مسئلے میں، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کہ آپ حدیث جو عربی میں ہے اس کو اردو میں پیش کر سکتے ہیں اردو جاننے والوں کے لیے، اس کو اردو میں بیان کر سکتے ہیں آپ، جائز ہے. آپ کہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کر رکھا ہے. جب دوسری زبان میں ہم اسے پیش کر سکتے ہیں تو عربی میں ہی اگر ہم اسے پیش کریں، تھوڑے الفاظ بدل جائیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز جائز ہونی چاہیے. تو بہرحال محدثین کے یہاں یہ چیز رہی ہے کہ وہ روایت باللفظ بھی کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور روایت بالمعنی بھی کرتے تھے، یعنی الفاظ بدل جاتے تھے روایتوں میں، لفظ الگ ہو جاتا تھا اگر اس کی معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا تھا. اب میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاتا ہوں، حدیث جبرائیل جو ہم کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اس کا وہ ٹکڑا جس کی شرح چل رہی ہے فی الحال. اس میں دوسرا سوال یہی تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. بعض روایتوں میں ایسے ہے والیوم الآخر، لیکن بعض روایتوں میں وبالبعث، وبالبعث، بعض روایتوں میں وباللقاء. جو بھی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، سب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس پر پورے طریقے سے ایمان لانا ضروری ہے، وہی مطلب ہے، سب کا معنی وہی ہے. اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، روایت بالمعنی، اور حدیثوں میں روایت بالمعنی کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ تھا آج کا. تو یہ مسئلہ ہم نے آپ کو ہم نے واضح کر دیا کہ حدیث میں بالمعنی روایت کرنا جائز ہے، حرج نہیں ہے. آپ یوں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جب آپ حدیث پیش کر رہے ہیں تو حدیث کے الفاظ کچھ الگ اگر ہو جا رہے ہیں لیکن معنی وہی ہے، معنی کہ نہیں بدلتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کو مختصر کر کے پیش کرنا، حدیث کو مختصر کر کے پیش کرنا. حدیث لمبی ہے لیکن لمبی حدیث کو آپ نے کچھ مختصر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. مختصر کرنے کا مطلب خلاصہ کرنا یا سمری جسے آپ کہتے ہیں، پوری باتیں آ جائیں لیکن الفاظ کچھ کم استعمال کر کے ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. تو حدیث میں مختصر پیش کرنا یا حدیث کے بعض ٹکڑے کو پیش کرنا، بعض کو چھوڑ دینا. حدیث لمبی ہے، لمبی حدیث کا کچھ حصہ آپ نے بیان کر دیا، کچھ پارٹس اس کے لے لیے، کچھ نہیں بیان کیے، تو حدیث میں یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی پوری لمبی حدیث نہ بیان کر کے حدیث کو سمری جسے کہتے ہیں یا خلاصہ کہتے ہیں، جسے مختصر کرنا کہتے ہیں، اس طور پر پیش کر دیا کسی کے سامنے، تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ حدیث کے بعض ٹکڑے کو پیش کر دیا اور بعض کو پیش نہیں کیا. جیسے ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انما الاعمال بالنیات، حدیث پوری لمبی کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. پوری حدیث اتنی ہے, لیکن میں نے صرف کتنا بیان کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال کا حکم نیتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے. ہم نے صرف اتنا پیش کیا. جائز ہے یہ, محدثین نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. حدیث میں اگر جتنا آپ نے پیش کیا اتنے سے معنی کوئی سمجھ میں آتا ہے اور جو بات کہنی ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اتنا پیش کر سکتے ہیں, اتنا پیش کر دینا صرف یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات, کبھی آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, پوری حدیث یاد نہیں ہے, پھر بھی آپ اتنا حصہ پیش کر سکتے ہیں. جی زیادہ تر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کیا ہے, یعنی حدیث کو کہیں وہ مختصر کر دیتے ہیں, پوری حدیث بیان کرنے کے بجائے اس کا تھوڑا حصہ ہی بیان کرتے ہیں. کبھی ایسا کرتے ہیں کہ حدیث کے ٹکڑے کر دیتے ہیں, یعنی اس کا کچھ ٹکڑا یہاں بیان کیا, کوئی ٹکڑا دوسری جگہ بیان کیا, جہاں جہاں جو مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کے لحاظ سے حدیث کا وہ ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں. تو صحیح بخاری میں یہ چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کیا. اس کے مقابلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت باللفظ, یعنی جو لفظ سنا ہے وہ روایت, کس راوی نے کیا لفظ استعمال کیا ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا اور حدیث پوری پیش کرنا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت خیال کیا. تو امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جب آپ دونوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے تو یہ چیز بہت واضح انداز میں آپ کو ملے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت باللفظ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا ہے, بلکہ روایت بالمعنی ہو تب بھی اس کے ساتھ بھی جو ہے ان کے یہاں وہ روایت وہ اس طرح سے بھی کرتے رہے ہیں, خود بھی حدیثوں کو مختصر کرتے رہے ہیں, یا حدیث کے بعض ٹکڑے کو یہاں پیش کیا, بعض ٹکڑے کو دوسری جگہ پر پیش کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں صحیح بخاری, اور محدثین کے یہاں یہ سب جائز ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. حدیث کے روایت کرنے میں ان چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے. آپ بھی جب کبھی حدیث کو پیش کریں اور حدیث کو پیش کرنے میں اگر آپ کو صحیح سے حدیث یاد ہے تو اسی لفظ کے ساتھ پیش کریں, اگر لفظ کے ساتھ نہیں بھی یاد ہے لیکن میننگ آپ کو معلوم ہے تو اس میننگ کے ساتھ بھی حدیث پیش کر سکتے ہیں. حدیث کے پیش کرنے میں یہ منع نہیں ہے کہ آپ بالمعنی اس کو پیش نہیں کر سکتے, یہ منع نہیں. ایسے ہی پوری حدیث پیش کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے حدیث شروع کر لیا تو آپ پوری پیش ہی کریں, حدیث کے بعد ٹکڑے کو بھی پیش کر دیں تو کافی ہے. البتہ اس میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو عربی زبان کا علم ہونا چاہیے, یعنی ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو اس حصے کو بیان کر رہے ہیں اور جس حصے کو چھوڑ رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی زیادہ گہرا تعلق تو نہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ ایک حکم ہے, آدھا حکم یہاں تھا اور آدھا اس کے بعد تھا, تو ہم نے اس میں سے آدھے کو بیان کر دیا اور آدھے کو چھوڑ دیا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جو ایسا کرے گا اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ اس کو اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق تو نہیں. اسی طریقے سے بالمعنی روایت کرنے میں بھی اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے, یعنی یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اس کو صرف عربی ہی نہیں آتی ہو بلکہ اتنا اچھا علم ہو شریعت کا کہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر لفظ یہ رہے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا اور اگر لفظ اس کے مقابلے میں یہ استعمال کریں گے تو دونوں میں کیا فرق پڑ جائے گا, یہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے, اتنی گہرائی کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے. اگر اتنا جانتا ہے تو پھر اگر الفاظ بدلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ابھی میں نے جو آپ کو پیش کیا اوی امرأتی یتزوجھا, اوی امرأتی ینکحھا, یتزوجھا ینکحھا میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ینکحھا کی جگہ پر یتزوجھا استعمال کریں معنی وہی ہوگا, نکاح کیا شادی کیا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انما الاعمال بالنیات, اسی کو ہم بدل کر کے بولتے ہیں آپ کے سامنے, انما الاعمال بالنیات بھی آیا ہے یہ لیکن روایتوں میں, لیکن میں تھوڑا بدل دیتا ہوں آپ کو, انما الاعمال بالنیات کی جگہ پر کہتا ہوں انما الاعمال بنیت. انما الاعمال بنیت, پہلے تھا بنیاتی, ابھی میں نے کیا کر دیا ہے بنیت کر دیا. النیات اور نیت, اس کو ہم نے نکرہ استعمال کیا کامن ناؤن, اور النیات یہ کیا تھا معرفہ تھا عربی زبان کے لحاظ سے الف لام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کیا. ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو نکرہ استعمال کر لیں تو کچھ فرق پڑ جائے گا معنی میں, اور اسی کو اگر پراپر ناؤن استعمال کرتے ہیں تو معنی میں کوئی اور چیز پیدا ہوگی. اگر یہ فرق ہو رہا ہے تو اس استعمال کرنے والے کو, روایت کرنے والے کو اس کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, الفاظ کیا ہیں لا صلاۃ, ٹھیک ہے ہم تھوڑا اس کو بدل دیتے ہیں, دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم نے کہا الصلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لیست صحیحۃ, بدل دیا ہم نے تھوڑا اس کو, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. مانا سمجھ میں آیا ہم کو, ہم نے بدل دیا اس کو, الصلاۃ لا تکون صحیحۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ لا صلاۃ جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں ایک دوسرے معنی کی بھی گنجائش ہے, اور اس معنی کی گنجائش جو میں نے ابھی استعمال کیا اس میں نہیں ہے عربی زبان کے لحاظ. تو یہ روایت بالمعنی کی جو بات میں ابھی آپ سے کر رہا تھا, یہ روایت بالمعنی بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر الفاظ بدل دیے جائیں تو کہیں معنی میں تبدیلی تو نہیں ہو جائے گی, معنی فرق تو نہیں. عربی زبان میں کبھی صرف معرفہ اور نکرہ یعنی پراپر ناؤن استعمال کیا یا کامن ناؤن استعمال کیا اس سے بھی معنی میں فرق پڑ جاتا ہے, کبھی اسلوب سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. لا صلاۃ یہ استعمال کیا اس سے الگ معنی پیدا ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں اگر کہے لیس صلاۃ, حالانکہ دونوں میں نگیٹو کا معنی پایا جاتا ہے, تو فرق پڑ جاتا ہے عربی زبان میں. ان ساری باریکیوں کو جو جاننے والا ہے وہ آدمی اگر روایت بالمعنی کرتا ہے تو محدثین کے یہاں اس میں کوئی حرج نہیں. روایت بالمعنی کرنے میں کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے, کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے, سمجھ کے لحاظ سے غلطی ہو جاتی ہے. اس غلطی کو بھی پکڑنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی جو روایت کرنے والے ہیں, وہی جن کو ہم محدثین کہتے ہیں. کبھی غلطی ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے, لوگوں نے روایت بالمعنی کیا ہے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہیں غلط بیان کر دیے ہوں, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. عام طریقے سے لوگ حدیثوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسے ہی سوچتے ہیں بھائی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جی ہاں غلطی ہو سکتی ہے روایت کرنے میں, بالمعنی روایت کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو غلطی پکڑ میں آ گئی ہے کہ یہاں پر یہ غلطی ہو گئی, یہ صحیح نہیں, یہ غلط کیا گیا ہے. آپ کو میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ حدیث سنی کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی انزۃ, انزہ کہتے ہیں عربی زبان میں، ایک لاٹھی جیسی چیز سمجھ لیجئے، اس کے نیچے لوہا رہتا ہے جس سے زمین میں اس کو آسانی سے گاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ میدان میں جاتے تھے تو ضرورت پوری کرتے، وضو کرتے، تو میدان میں اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو سامنے اپنے سترے کے لیے اگاڑ دیا کرتے تھے اور وہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے دو رکعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انزہ، اسی لکڑی کو کہتے ہیں، اس پہ نیچے لوہا ہوتا ہے جس سے آپ اس کو زمین میں آسانی سے گاڑ سکتے ہیں، گاڑ کر کے نماز پڑھی۔ وہ انزہ سترا تھا آپ کا۔ انزہ عربوں کی ہے، قبیلے کا بھی نام ہے، انزہ قبیلے کا بھی نام ہے۔ تو اسی قبیلے کے ایک شخص نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلی الی انزہ، کہ آپ نے انزہ کی طرف نماز پڑھی، تو بہت خوش ہو گئے اور یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کی بڑی اہمیت ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف نماز پڑھی ہے۔ تو اس کو کیا کیا؟ صلی الینا۔ کیا کیا؟ صلی الینا، یعنی صلی الی انزہ تھا، تو روایت کرتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ صلی الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الینا کا مطلب ہماری طرف۔ وہ انزہ کا رفت نکال دیا۔ ہم لوگ یہاں پہ، بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آ کر کے یہاں پہ نماز پڑھا تو آپ اس کو کہیں گے تو یہ کہہ سکتے آپ کہ صلی الینا یا صلی الی مجلس الطلاب، آپ نے جو کچھ بھی ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تو صلی الینا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے۔ پہلی غلطی کیا ہو گئی تھی اس میں کہ انزہ سے انہوں نے کیا سمجھا؟ قبیلے کا نام۔ پھر اس حدیث کو روایت بھی مانا کرتے ہوئے صلی الی انزہ کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ صلی الینا کہہ دیا، لیکن وہ پکڑ میں آ گئی غلطی کی، یہ غلطی ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ انزہ کا لفظ انہوں نے، وہ جو لکڑی جو زمین میں گاڑی جاتی ہے، وہ سمجھنے کے بجائے انہوں نے اپنا قبیلہ سمجھ لیا۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کو اپنی کچھ چیزوں کا کچھ عجیب سا ہو رہتا ہے، یعنی دھن سوار رہتی ہے کہ کوئی چیز بھی ہماری فضیلت کے بارے میں مل جائے تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرے، تو ویسا ان کو کچھ مل گیا تو سوچے نہیں جاتا ہو اور فوری طور پر بیان کر دیا ہو کہ صلی الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی یہ شبہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر روایت بالمعنی جائز ہے تو ہو سکتا ہے جنہوں نے روایت بالمعنی کیا ہو، معنی میں غلطی ہو گئی ہو، سمجھ میں غلطی ہو گئی ہو، کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو وہ چیز بھی پکڑ میں آ گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فلاں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح روایت اس طرح سے ہے، اس کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ میں یہاں اس درس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے اسی لیے پیش کرتا رہا ہوں کہ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے جاننے کی ضرورت پڑے گی، ان چیزوں کا مسئلہ رہتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے ایسے حدیث بیان کیا، فلاں نے ایسے حدیث بیان کیا، ہوتا ہے یہ، چونکہ روایت کے اندر ہو سکتا ہے الفاظ وہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں، کیونکہ محدثین کے یہاں یہ بات رہی ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں، راوی حدیث کو روایت بالمعنی کرتے ہیں، اور مکمل طریقے سے وہی لفظ پیش کرنا اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے، لفظ بدل جائے لیکن معنی وہی رہے، تو ان کے یہاں یہ روایت کرنا صحیح ہوتا تھا، اس میں کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سے کسی نے حدیث کو بہت چھوٹی بیان کیا، کسی نے حدیث لمبی بیان کر دیا، تو کوئی یہ سمجھے، یہ کہے ارے بھائی وہ تو بہت چھوٹی سی حدیث، انہوں نے لگتا ہے اپنی طرف سے حدیث کو بڑھا کر کے لمبی کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کتابوں میں وہی حدیث مختصر کر کے پیش کی جاتی ہے، حدیث وہی ہوتی ہے، اور وہی حدیث جب کسی اور کتاب میں آپ پڑھیں گے تو پوری لمبی حدیث ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں، ضروری ہے جی، جب بھی کوئی راوی حدیث کو بالمعنی روایت کرتا ہے، معلوم ہے کہ یہ بالمعنی روایت کرتے ہیں، جو لفظ سنے ہیں اس میں کچھ تبدیلی بھی ان کی روایت میں ہو جاتی ہے، تو اس راوی کے بارے میں یہ کنڈیشن بھی ہے محدثین کے یہاں کہ یہ راوی اچھی طرح سے عربی زبان کا جاننے والا اور شریعت کے مسائل کا جاننے والا رہا ہو. سب کے تعلق سے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس یہ علم رہنا چاہیے. اگر حدیث باللفظ نہیں روایت کی گئی ہے تو یہ علم ہونا چاہیے. اور کہاں سے کس راوی کے ذریعے سے یہ چیز ہو گئی ہے, کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی حدیث میں تو یہاں تک پتہ لگا لیتے ہیں کہ کس راوی کے ذریعے سے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا یہ معاملہ. یہ لفظ پہلے اس طرح سے روایت میں تھا, روایت اس طریقے سے کی گئی ہے, اور یہ جو لفظ میں تبدیلی ہوئی ہے کس راوی کے ذریعے سے ہوئی ہے, کہاں سے یہ چیز آئی ہوئی ہے, اس کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ کہ کس جگہ سے یہ چیز ہوئی ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہوئی ہے. تو کنڈیشن ان کے یہاں ہے یہ روایت بالمانہ کے لیے کہ جو روایت بالمانہ کرے گا اس کے پاس یہ علم ہونا ضروری ہے. اسی سے جڑی ہوئی تو وہی وہ بات میں نے وہی پیش کی تھی کہ تابعی سب کی سب عادل ہیں, مطلب وہی تھا میرے کہنے کا. جو کہتے ہیں نا والتابعین لہم بإحسان, جو یہ تابعین میں کیوں یہ قید لگاتے ہیں کہ سارے تابعی عادل نہیں ہیں, جیسے سارے صحابہ عادل ہیں تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ وعلی اصحابہ تو اس میں بإحسان نہیں کہتے, کیونکہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں, عادل ہیں, سب کی سب نیک ہیں. تابعین میں یہ بات نہیں ہے, تابعین میں بعض ایسے بھی ہیں جو نیک نہیں تھے. ہاں جی, لیکن وہ تابعی رہیں گے. اسی لیے تابعین میں یہ شرط لگائی جاتی جب والتابعین لہم بإحسان, کیونکہ بعد میں جب بدعتیں بہت ساری ظاہر ہوئی عقائد کے تعلق سے مختلف کے تعلق سے, تو اس دور میں ہی یہ ظاہر ہو گئی تھی جس زمانے میں صحابہ موجود تھے. ان کی ملاقاتیں کس سے رہی ہیں؟ صحابہ سے رہی, لیکن وہ خود مبتدے ہیں تو ان کو والتابعین لہم بإحسان کا درجہ حاصل نہیں ہے. پھر سے کہیے. جی ہاں, کچھ نہیں, وہ منافقین مدینے میں موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور یہ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ وحی کا زمانہ تھا تو ان کے بارے میں علم ہو گیا تھا, کیونکہ اس نفاق کا تعلق دل سے, جو اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے نفاق, اس کا تعلق دل سے, اور یہ فیصلہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ, کیونکہ دل کے بارے میں وہی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں بتا دیا تھا اپنے رسول کو کہ یہ منافق ہیں, ہم صرف انہی کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, وہ منافق ہیں. جی جی, جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں بس. جی, سب کو نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں, یہ بات صحیح ہے. جی جی, یعنی کسی بھی اس کے تعلق سے, لیکن جن کی بھی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور جنہوں نے دین ہم تک منتقل کیا ہے دین کے, یہ سارے کے سارے عادل ہیں, اس میں سے کوئی اس میں شامل نہیں ہے. جی ہاں جی, جی ہاں جی جی, اس سے پہلے پچھلے ہفتے یہ بات آ گئی تھی جو ابھی آپ نے کہا کہ پھر اس کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے. وہ شخص جس کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے, ایمان کی حالت میں ہوئی ہے, لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گیا. ایک تعداد ایسی بھی ہے جو مرتد ہو گئی تھی, نبوت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن بعض اس میں سے مرتد بھی ہو گئے. بعض نے تو نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے. پھر وہ اگر دوبارہ اسلام میں نہیں آتے ہیں تو صحابی ہونے کا شرف ان کو حاصل نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا پھر. اور ایسے لوگوں کی روایتیں تو لی ہی نہیں گئی ہیں سینے سے، جو بھی حدیثوں میں روایتیں آتی ہیں ایسے لوگوں کی روایتیں نہیں آتی ہیں. ہاں کچھ اس میں سے واپس آئے وہ صحابی باقی رہیں گے اور ان کا اسلام درست ہے، ان کا صحابی ہونا بھی باقی رہے گا. نہیں پھر بھی وہ ان کا وہ درجہ باقی رہتا ہے، ان کا وہ درجہ صحابی ہونے کا اور پھر ان کی روایت قبول کرنے کا وہ درجہ باقی ہو جاتا ہے اگر دوبارہ آ گئے ہیں. لیکن مرتد یہ صحابی پھر نہیں کہلائے گا، جو دوبارہ اسلام میں نہیں آئے اور مرتد ہی رہ کر کے ان کی وفات ہوئی ہے وہ لوگ صحابی ہونے کا شرف نہیں رکھتے. جی اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور جڑا ہوا ہے اصول حدیث کا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سبب عروج حدیث. سبب عروج حدیث، کبھی کبھی آپ قرآن کی تفسیر وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں یہ جملہ کہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، اس آیت کی شان نزول یہ ہے. ویسے ہی حدیث کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع سے کہی تھی، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حدیث کے بیک گراؤنڈ جاننے کو ہی کہا جاتا ہے سبب و عروج حدیث، عربی میں کہتے ہیں سبب و عروج حدیث، یعنی حدیث کے آنے کا سبب، حدیث کے بیان کرنے کا سبب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب بیان کی تھی، کیوں بیان کی تھی، اس کو جاننا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے سبب و عروج حدیث. سبب آپ جانتے ہیں ریزن، ورود جو ہے وردہ سے عربی میں لفظ جو ہے حدیث تو ہے. تو حدیث کیوں آئی، یہ کیوں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس موقع پر بیان کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اسی کے جاننے کو کہا جاتا ہے سبب عروج حدیث. محدثین نے اس کا بھی کافی اہتمام کیا کہ ہر حدیث کے تعلق سے یہ معلوم کرے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیک گراؤنڈ میں کہی تھی، کس موقع پر کہی تھی. باقاعدہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، کتاب کا نام جو ہے اسباب عروج حدیث، وہی سیم وہی نام عربی میں رہتا ہے، سبب کی جمع ہے یہ اسباب، اسباب عروج حدیث. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے سبب عروج حدیث اور اس کا جاننا کتنی اہمیت رکھتا ہے محدثین کے یہاں. آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیت، بار بار سنتے رہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی یہ حدیث، جی سنے ہیں کبھی نا؟ اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھا ہے کہ اس کا سبب عروج حدیث یہ ہے، یعنی حدیث بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ ایک صحابی ہجرت کر کے مدینہ، ایک شخص بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہجرت کر کے مدینہ اس لیے آئے کہ ایک لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے اور اس لڑکی نے یہ شرط لگا لی تھی کہ جب آپ ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے، یہاں کے زمانے اس میں کہنا ہو تو گھر جمائی بننے کے لیے اگر تیار ہیں آپ تو ہم آپ سے شادی کر سکتے ہیں، تو اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنا علاقہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تھے، ہجرت کر لیا تھا. تو اس کو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیش کیا اور عورت کا خاص طریقے سے تذکرہ کیا. اور اس آدمی کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، اس عورت کو ام قیس کہا جاتا تھا اور اس آدمی کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا. یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے. کون سی بات؟ کسی شخص کا ہجرت کر کے مدینہ آنا کسی عورت سے شادی کے لیے، جو ام قیس جس کو کہا جاتا تھا، اور اس آدمی کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے اپنی جگہ پر، ایسا ہوا. لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ حدیث کہا. تو اب یہاں پر ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے پیش نہیں کریں گے, جبکہ بہت سے لوگوں نے جوڑ کے پیش کیا ہے اس کو. یہ جاننے کا فائدہ یہی ہوتا ہے, یعنی یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اسی موقع پر یہ حدیث کہی تھی, یہ ثابت نہیں ہے. اور کبھی بھی انہیں دونوں کو جوڑ کر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی لڑکی سے صرف نکاح کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کے وہاں چلا جاتا ہے تو پھر یہ کوئی بہت بری بات ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر کے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں اس کے لحاظ سے. حالانکہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ یاد رکھیے کہ کوئی آدمی اگر اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے اور اس لڑکی سے نکاح کر کے عفت کی اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, شریعت کے لحاظ سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں, وہ کر سکتا ہے آدمی, اس میں حرمت کی یا پابندی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جب لوگ دونوں کو ساتھ میں جوڑ کر کے پیش کرتے ہیں تو اس انداز سے پیش کرتے جیسے کوئی بہت بری چیز ہو جائے. لیکن میں آپ کو سبب عروج حدیث کے تعلق سے کچھ مثالیں دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ہو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. سمندر کے پانی کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا پانی پاک ہے اور جو بھی اس کے مردہ چیزیں ہیں, مری ہوئی چیزیں ہیں سمندر کی, تو وہ حلال ہیں تمہارے لیے. آپ نے یہ جواب کیا تھا. حدیث صرف اتنی ہے, ہو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. لیکن کس موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی, اس کا ایک سبب عروج ہے. بعض روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے, بعض روایتوں میں بیان نہیں ہوتا ہے. حدیث ہی صرف بیان کرتے ہیں, جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا بعض روایتوں میں اسے بیان نہیں کیا جاتا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کو عبداللہ مطلجی کہا جاتا تھا, بعض روایتوں میں یہ بیان ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء. کہ اللہ کے رسول, ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے, فَإِن تَوَضَّعْنَا بِهِ ادیشنا, اگر ہم اس پانی سے جو ہمارے پاس ہے وضو کر لیں تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں گے, ہم پینے کے لیے پانی ہم کو نہیں ملے گا, تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اسی موقع پر پھر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ سمندر کا پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اور سمندر کے مرے ہوئے جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ان الماء طہور لا ينجسه شيء, کہ بے شک پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. حدیث ہے یہ, ان الماء طہور لا ينجسه شيء. کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. حدیث صحیح ہے, یہ صحیح ہو سکتی ہے حدیث, یہ بولی ہاں نہیں ہو سکتی. نہیں, پانی تو ناپاک ہوتا ہے. تو ایک ہی بات ہے یہ کہ بے شک پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی. لا ينجسه شيء, یہ آیا ہوا ہے لفظ, حدیث ہے یہ, اور صحیح حدیث ہے کہ پانی پاک ہے, پاک کرنے والا, اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. آدمی صرف یہی پڑھے تو اس کو کیا سوچنے میں پڑ جائے گا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی ساری گندگیاں جو بہہ رہی ہیں یہ سب پانی کے ساتھ مل کر ہی تو بہہ رہی ہیں, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہ کرے؟ ایک خاص موقع پر کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات. وہ موقع کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اسی کو سبب عروج حدیث کہتے ہیں. کہ مدینے میں ایک کنواں تھا, اس کو بیر بضاء کہتے تھے. بیر بضاء, بضاء جو ہے یہ کنویں کا نام, بیرون کہتے ہیں عربی میں کنویں کو. اس کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے، استعمال کرتے تھے، اور وہ کنواں ایسی جگہ پہ تھا کہ جب بارش وغیرہ ہوتی تھی تو جو گندگی وغیرہ باہر کی ہے وہ گندگی بہ کر کے اسی میں چلی جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی اس طرح کے گڈھا وغیرہ ہو تو پانی بہ کر کے اس میں جاتا ہے، تو اسی طریقے سے کنویں میں وہ بہ کر کے چلے جاتے تھے، گندی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ بہ کر کے اس میں چلی جاتی تھی۔ تو صحابہ کو اسی کے بارے میں شبہ ہوا کہ یہ پانی جس کو ہم نکالتے ہیں اس میں گندی چیزیں بہ کر کے چلی جاتی ہیں، تو کیا یہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ تو آپ نے اسی موقع پر یہ بات کہی تھی۔ تو یہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کون سا پانی ہے؟ اسی کنویں کے پانی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، کیونکہ پانی اس میں اندر سے، کنویں میں پانی سوتے جو ہوتے اندر سے بھی آتے رہتے ہیں، زمین کے اندر سے وہ پانی آتا رہتا ہے، اور پانی اتنی مقدار میں ہے کہ وہ پانی اتنی مقدار میں ہو تو معمولی اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں پڑ بھی جاتی ہیں تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اسی پانی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پانی میں کچھ بھی ڈال دو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو ہم کو حدیث کہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی گئی؟ تو ایسے ہی احادیث کے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، کس موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، جب تک ہم وہ نہ جانیں حدیث صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اسی کو سبب عروج حدیث کہا جاتا ہے، اور محدثین نے اس کے بارے میں بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس موقع پر یہ بات کہی گئی تھی، کس موقع پر یہ حدیث کہی گئی تھی۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث کے لیے یہ ہو، کیونکہ ایسا بھی بہت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی واقعے کے آپ اپنی طرف سے دین کی باتیں انہیں سکھایا کرتے تھے، تو ایسی احادیث میں سبب عروج حدیث نہیں ہوا کرتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ چیز بیان کی۔ تو یہ باتیں تھیں آپ کے سامنے آئیں، اور اصول حدیث کی جو بنیادی باتیں تھیں یہاں پر جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے جرح و تعدیل کے تعلق سے ہیں، حدیث کی تخریج کے تعلق سے چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اور مسائل دوسرے ہیں، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو ذرا لیول اور اونچا ہونے کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے فی الحال اصول حدیث کی جو بھی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، وہ باتیں پوری ہو چکی ہیں، جو ہم باتیں تھیں سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر چیز ختم ہو جاتی، اور بھی ہے، تھوڑا پڑھتے پڑھتے لیول اور اونچا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اس سے بھی اونچے درجے کی چیزیں ہیں انشاءاللہ تھوڑی عربی اور آنے کے بعد آپ لوگوں کو وہ چیز بھی بعد میں آ سکتی ہے، بعد میں پیش کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو میرا اپنا یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصول تفسیر یا جسے علوم قرآن کہتے ہیں اس کو شروع کریں گے، عقیدے سے پہلے تھوڑے یہ باتیں آپ کے سامنے، اگر آپ لوگوں کی کوئی اور رائے ہوگی تو جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کو بتائیں گے آپ لوگ، تو انشاءاللہ بعد میں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے، اگر اس سے آپ لوگ اتفاق کریں گے تو مسئلہ ختم ہے، نہیں کریں گے تو پھر جو بھی شکل ہوگی انشاءاللہ وہ رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب فی الحال ہم دوسری کلاس شروع کر رہے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے بارے میں بات آپ کے سامنے دوسری کلاس کے تعلق سے چلتی تھی، اور دوسری کلاس ہم آپ کی جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے بات آپ کے سامنے جو آئی تھی وہ بات یہ تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو کھڑا کیا جائے گا، سب لوگ جمع ہوں گے، محشر کا میدان جسے کہا جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کا عمل تولا جائے گا، اور اسی میں بات آئی تھی میزان کے تعلق سے۔ بات کس کی آئی تھی؟